تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی سچے دین کی طرف جانا چاہے گا, فہد اللہ الذین آمنوا, جو اعتراف کرے گا حق کو, پھر اس حق کے مطابق چلنا چاہے گا, لوگوں کو چلانا چاہے گا, تو لوگ اس کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. کہیں گھر سے مخالفت ہوگی, کہیں باہر سے ہوگی, کہیں مال کی, کہیں جذبات کی, کہیں اپنوں کی طرف سے, کہیں پرائیوں کی طرف سے, کچھ نہ کچھ اذیت چلتی رہے گی. کیونکہ جنت بہت اعلیٰ مقام ہے جو مفت میں ہاتھ نہیں آ سکتا, اس کے لیے تکلیف اٹھانا شرط ہے. آپ دیکھیں کہ تکلیف کی دو قسمیں ہوتی ہیں, میں تھوڑا سا تکلیف کا فلسفہ بھی بیان کرتی چلوں. ایک ہوتی ہے اللہ کا عذاب, ایک تکلیف آتی ہے اللہ کے عذاب کے طور پر, آخرت کے عذاب سے پہلے. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلَنُزِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, کہ اس بڑے عذاب سے پہلے پہلے ہم ان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیتے رہیں گے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, شاید کہ وہ لوٹ آئیں. یہ عذاب کب آتا ہے انسان پر, یہ پتہ کیسے چلے کہ ہم پہ اللہ کا عذاب ہے یا ہم پہ دوسری طرح کی تکلیف ہے؟ یہ تکلیفیں جو اللہ کے عذاب کے طور پر آتی ہیں, یہ اس وقت ہوتی ہیں جب انسان کا اللہ سے تعلق کمزور ہوتا ہے, اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا, اللہ کے دین سے دور بھاگتا ہے, ناشکرہ پن اختیار کرتا ہے, اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے, مثلا نماز, روزہ وغیرہ, زکوٰۃ, خیرات یا اور بھی جو فرائض ہیں, ظاہری اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے, یعنی اللہ سے بڑھ کر دنیا کے مال و دولت اور دنیا کی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے انسان. تو اس کو کیا سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے اوپر دین سے دوری کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کس لیے دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ شخص پلٹ آئے, جو کمی رہ گئی یہ پوری ہو جائے. اب ہمیں کوئی ججمنٹ دینے کا حق نہیں, وہ جو فلانے شخص پہ مصیبت آئی ہوئی ہے نا, وہ اس وجہ سے ہے, ہرگز نہیں. ہمیں اللہ نے مفتی نہیں پیدا کیا, اس لیے ہم سب اپنی حدود میں رہیں, کسی کو بھی ججمنٹ نہ دیں. اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے آپ کو پرکھیں, یہ معیار کسی کو پرکھنے کے لیے نہیں دے رہی, اپنے آپ کو پرکھنے کے لیے دے رہی ہوں. اگر ہم سب بھی کسی پریشانی, دکھ, اذیت میں مبتلا ہیں, تو دیکھیں کہ کہیں کوئی دین کے اندر کسی فرائض میں کمی تو نہیں ہو رہی, کہیں میری طرف سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی, کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی مجھے ہدایت پہ لے آنا چاہتا ہے اس سے پہلے کہ بڑی تکلیف اٹھائی جائے. دوسری طرح کی آزمائش, تکلیف کی دوسری قسم, درجات کی بلندی کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے. وہ کیوں ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھا انسان ہے, اللہ کو اچھا لگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا اور ٹیسٹ کرتا ہے, اور آزمائش, اور دوڑاتا ہے, اور بھگاتا ہے, اور کام لیتا ہے, تاکہ اور درجہ بلند ہو جائے. جیسے ایک شخص پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے نا, کتنا ہانپ رہا ہے, کانپ رہا ہے, کہتے تھوڑا سا اور چڑھو, تھوڑا اور, تھوڑا اور, وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہے, لیکن کہتے ہیں ذرا سا اور, دیکھو چوٹی پہ چڑھ کے کتنا اچھا منظر نظر آئے گا. انسان سمجھ بس بس اتنا ہی کافی, میں نے دیکھ لیا نیچے سے, اور نہیں چڑھ سکتا میں, نہیں ذرا سا اور. تو بعض اوقات ایک انسان نیک ہوتا ہے, اس کے باوجود آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بلند ترین درجوں پہ پہنچائے, وہ اللہ سے رجوع کرے, دعا کرے, آہوزاری میں اضافہ کر دے, روئے, مگر اللہ کے سامنے. جو جتنا اللہ کا پیارا ہوتا ہے, اس پہ اتنی آزمائشیں زیادہ آتی ہیں, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, دیکھ کون سی آزمائش نہیں آئی تھی, تو کیا اللہ کا عذاب آتا تھا نا اس اللہ ان پر؟ نہیں, ان کے درجے بلند تھے, وہ اللہ کے دوست تھے, اللہ تعالیٰ انہیں اور اپنے قریب کرنا چاہتا تھا, ایک کے بعد ایک ٹیسٹ. کیونکہ آپریشن کی تکلیف کے بعد صحت زیادہ ہو جاتی ہے نا, کئی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپریشن ضروری ہوتا ہے نا, کہ دوائیاں آپ کھاتے رہے کام چلتا رہے گا. آزمائش سے تزکیہ ہوتا ہے. کچھ لوگ اختیاری مجاہدے کرتے ہیں, یعنی اپنی چوائس سے محنت اور کوشش کرتے ہیں, اور کچھ کو اضطراری مجاہدات کروائے جاتے ہیں، وہ کرتے نہیں مگر ایسی سچویشن میں ڈال دیا جاتا کہ اب ان کو سخت محنت کرنی پڑتی. یعنی کچھ لوگ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں کہ کچھ کر جائیں، اور کچھ کے ساتھ بائی چانس ایسا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی سچویشن میں آپ پھنستے ہیں کہ اب ان کو ہاتھ پاؤں مار کے کنارے پہ پہنچنا ہے. لیکن یہ درجوں کی بلندی کا سبب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی انسان کی ایک نیکی پسند ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اور اچھا بن جائے، وہ ایسی سچویشن میں ڈال دیتے ہیں کہ اب اور کام کرے، اور محنت کرے، اور اونچا جائے. اونچا جانے کے لیے زیادہ طاقت چاہیے نا. آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کوئی بھی، اگر بڑے بھی ہو چکے ہیں تب بھی اور مثال، آپ مثلاً آپ اسے نہلانا چاہتے ہیں، اس پہ ضد کرتا میں نہیں نہاؤں گا. آپ اسے اسکول جانے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ادھر ادھر چھپتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا. ماں اس کے نہ چاہنے کے باوجود اس کو نہلاتی بھی ہے، اسکول بھی بھیجتی ہے، ہر کام اس کی مرضی کے خلاف کرتی ہے. کیا ماں کو اس سے کوئی محبت نہیں؟ یہ محبت ہی میں تو ہو رہا ہے سب کچھ، کہ جو وہ نہیں چاہتا وہ اس سے کروا رہی ہے تاکہ کل جب یہ اپنی عقل کو پہنچے تو ریئلائز کرے کہ ماں نے اچھا کیا میرے ساتھ. اور اگر کوئی ماں ایسی محبت کرے کہ ہائے میرا بچہ نہانا نہیں چاہتا، نہیں اس کو تو کبھی نہیں نہلانا چاہیے، چھوڑ دو، ایسے اسکول نہیں جانا چاہتا، نہ میں سب کے کبھی نہ جانا اسکول، یہ محبت ہے، یہ تو دشمنی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بعض بندوں کو ان کی مرضی کے خلاف ایسی سچویشن میں ڈال دیتا ہے جو ان کو بڑی ہی ناگوار لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نہیں، یہ نہیں چاہتا میں، مجھے اس سے نکال. اللہ تعالیٰ کہتے نہیں، یہی کرو، کڑوی دوا پیو تاکہ درجے بلند ہوں. بعض کا کیسا ہوتا ہے، انسان دعائیں مانگتا ہے لیکن دعاؤں کے باوجود تکلیف نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور مانگے، اور زیادہ مانگے، کیونکہ قیامت کے دن دعاؤں کا اتنا وزن ہوگا اعمال نامے میں کہ انسان کہے گا کاش ایک بھی قبول نہ ہوتی. اتنا بہترین عمل ہے، ساری عبادات میں بڑی عبادت ہے دعا مانگنا. تو اللہ تعالیٰ بندے سے کثرت سے دعائیں منگوا منگوا کے اس کے درجے اور بلند کرواتا رہتا ہے. تکلیف پہ الگ انعام، دعا پہ مزید درجوں کی بلندی. یعنی ایک تو تکلیف برداشت کرنے کا ثواب، اور دوسرا دعائیں مانگ مانگ کر درجے بلند ہونا. تو انبیاء علیہ السلام پر یا صحابہ کرام پر یا اللہ کے باقی نیک بندوں پر جب کوئی تکلیف دہ حالات آتے ہیں تو کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ انہیں اور اونچا لے جایا جائے. اس لیے نہیں آتے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ نعوذ باللہ پریشان کرنا چاہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ آخرت میں پھر صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے. الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد جلدی آ جائے گی، قریب ہی ہے، تھوڑی اور بھاگ دوڑ کرو، تھوڑی اور تکلیف اٹھاؤ. پھر اقسام بر میں سے مال کا خرچ کرنا. جو لوگ نیکی کرنا چاہتے ہیں وہ نیکی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اچھا اور کیا کریں، اور کیا کریں، وہ پوچھتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح صحابہ کرام میں سے بھی بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھتے تھے کیا خرچ کریں، کہاں کریں. یسألونک ماذا ينفقون، یہ آپ سے آ کے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کریں. یاد رکھیں کہ اس دوسرے سپارے کا اصل تھیم کہاں ہے؟ اقسام بر. امت وسط کا رول، امت وسط بننے کے لیے نیک ہونا ضروری ہے، باعمل ہونا ضروری ہے، باعمل ہونے کے لیے مختلف کام کرنے ضروری ہیں. یہ سب اقسام بر ہیں. کہ جو حقیقی نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، پوچھتے ہیں کیسے کریں نیکی. تو اسی میں حدیث میں آتا ہے کہ عمر ابن جموح جو ایک بہت مالدار صحابی تھے، وہ اور ان کے علاوہ کچھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کیا کریں، کہاں خرچ کریں. آپ دیکھیں کہ انسان عموماً اپنی خواہشات، اپنی جان، اپنے بیوی بچوں اپنے گھر اپنے عیش و عشرت پہ خرچ کرنے کو کافی سمجھتا ہے. عام طور پر جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے وہ مال کو پلٹ پلٹ کے کہاں خرچ کر دیتے ہیں, اپنے ہی گھر کو. مثلاً اچھا بھلا گھر ہے پھر رینوویٹ کرانا شروع کر دیا, پھر چین نہیں آیا کچھ دن کے بعد, چونکہ پیسہ بہت ہے نا اب کہیں تو لگانا, پھر دوبارہ شروع کر دیا, پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس سے بوریت ہونے, پھر اور شروع کر دیا. بلا وجہ کے کام کہیں نہ کہیں سے نکالے رکھے تاکہ دنیا کو جنت بنایا جا سکے. کوئی حرج نہیں اگر کسی ضرورت کے تحت یہ ہو رہا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن اگر محض ٹیسٹ بدلنے کے لیے ہو رہا ہے تو کیونکہ نیکی نہیں ہے, یہ مال کا ضائع کرنا ہے. بہرحال اکثریت مالدار لوگوں کی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ مال کو صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں, اپنے گھر پہ, اپنے عیش و عشرت پہ, اپنے فائدوں پہ, اور اپنی اس دنیا کو جنت بنا لینا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے. دنیا بھر کی چیزیں لا کر گھر میوزیم بنا ڈالتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون, پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل, آپ کہہ دیجئے, ما انفقتم من خیر, جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی مال. خیر کا لفظ عربی میں مال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, قرآن پاک میں کئی جگہ پر ایسا ہوا ہے, ان الانسان لحب الخیر لشدید, تو وہاں نیکی نہیں ہے مانا, وہاں بھی مال ہے, یہاں بھی. جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مال بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے, مال کا ہونا برائی نہیں ہے, اس کا برا استعمال اس کو برا بناتا ہے. اگر اس کا استعمال اور مصرف اچھا ہے تو بہت اچھا ہے. قل ما انفقتم من خیر, فرمایا جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو گے تو کہاں خرچ کرو, سامان آرائش پر, گھروں کی رینوویشن پر, صرف ڈیزائن بدلنے کو, انٹیریئر ڈیکوریشن پر, سامان تعیش پر, ضرورت سے زیادہ کھانے پینے اور دیگر تعیشات کی چیزیں اکٹھی کر کے رکھنے پر. یہ تو اس کو کچھ بھی نہیں بتایا, ایسی کوئی چیز نہیں دی. فرمایا فلل والدین, والدین کو دیکھو, والاقربین پھر رشتہ داروں کو دیکھو, والیتاما یتیموں کو دیکھو, والمساکین ضرورت مند لوگوں کو تلاش کرو, وابن السبیل مسافروں کو دیکھو, وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی, فإن اللہ بہ علیم, تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ تم نے کہاں کیا نیکی کی, ایک قطرہ بھی کی تو بھی اس نے گن لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ پر, اپنے بال بچوں پر, اپنے گھر پر, اپنی عیش و عشرت پر تو ہر شخص خود ہی خرچ کرتا ہے, اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا گیا. اس کے برعکس کس چیز کا ذکر کیا گیا, کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں, ایک اپنے پہ خرچ کرنا اور ایک دوسروں پہ خرچ کرنا, دو الگ الگ کام ہیں, دو الگ الگ ڈائریکشنز ہیں. مال دراصل کیا, انسان کی طاقت کا اظہار کہ کون کتنا طاقتور ہے. کہتے ہیں جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ طاقت کی علامت ہے. تو بعض لوگ اپنی طاقت کو محض دنیا کمانے کے لیے, دنیا کے ایسے سامان تیار کرنے کے لیے لگا دیتے ہیں جس سے ان کی طاقت کا مزید اظہار ہو. وہ اپنی ذات کو طاقتور بناتے ہیں, اپنے سٹیٹس کو طاقتور بناتے ہیں, اپنی حیثیت ہستی کو طاقتور بناتے ہیں. اور دوسرا انسان صرف دنیا نہیں اپنی آخرت کو مضبوط بناتا ہے, آخرت کو طاقتور بناتا ہے, وہاں زیادہ سے زیادہ تیار کرتا ہے. ابھی دو میں نے جیسے عرض کیا کہ دونوں مختلف ڈائریکشنز ہیں. جو کچھ انسان دنیا پہ لگاتا ہے وہ تو فوراً نظر آنے لگتا ہے, اس لیے انسان خود بھی خوش ہوتا ہے, لوگ بھی بڑی تعریف کرتے ہیں, واہ کیا کام کیا, بہت عمدہ, سب شاباش دیتے ہیں, سب مروب متاثر ہوتے ہیں, جھکے جاتے ہیں. لیکن جو شخص نظر نہ آنے والی جگہ پہ لگا رہا ہے, وہ گھر بنا رہا ہے جو ابھی جس کا پردہ اٹھا ہی نہیں, یعنی جنت میں, تو ایسے شخص کو عموماً لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں کہ کہاں ضائع کر رہا ہے, اتنا اللہ نے دیا اور کچھ نظر ہی نہیں آتا, پتنی کہاں کرتا ہے. عقل مند انسان ہے نا, چھپا چھپا کے وہاں کر رہا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے, سب کچھ وہیں نہیں لگا رہا جو جلدی اس سے چھن جانا ہے. نظر آنے والی چیزوں پہ خرچ کرنا انسان کو خود بھی پسند آتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا لگتا ہے. نظر نہ آنے والی چیز، یا اتنا کچھ کر دیا، پتہ نہیں قبول بھی ہوا کہ نہیں، شیطان بھی وسوسے ڈالنے لگتا ہے، ایسے ہی تم کر رہے ہو، کیا خبر کوئی ریاکاری ہو گئی ہو تم سے، روزہ ہی ہو گیا ہوگا، اس لیے نہ ہی کرو تو اچھا ہے. اور پھر ضرورت مند لوگوں میں سب سے بڑھ کر جس کا خیال رکھنے کو کہا جا رہا ہے وہ والدین ہیں. اچھا یاد رکھیے کہ والدین پہ زکات نہیں لگتی، اس لیے یہ آیت فرض صدقات کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی یہاں، یہ زکات کی تقسیم کی بات نہیں ہے کہ لوگوں نے پوچھا زکات کس کو دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو دے دو، نہیں، یہ زکات تو وہ دیتے ہی تھے زکات کے علاوہ، کیونکہ قرآن پاک میں آتا نا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں حق ہے سوالی اور محروم کا. یہاں ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جو زکات اور فرائض ادا کرنے کے بعد اور بھی نیکی کرنا چاہتے ہیں. فرمایا والدین کے ساتھ سب سے پہلے کرو. عموماً انسان یہ سمجھ لیتا وہ والدین ہیں وہ تو بڑے ہیں ان کو ہماری کیا ضرورت ہوگی، یہ بھی شیطان کا ایک وسوسہ ہوتا ہے نا، اور ایسے بھی وہ بوڑھے ہو چکے ہیں اب انہوں نے اتنی چیزیں کیا کرنی ہیں، ان کو اتنے اچھے کپڑے لے کر دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اگر فوت ہو گئے تو بھابیاں لے جائیں گی، فلانا لے جائے گا، وہ خود تو کچھ پہنتے ہی نہیں ہے، خود تو کچھ رکھتے ہی نہیں، وہ دوسروں نے ہی لے جانی، اس لیے بس ایسے ہی تیسے کر لو. بوڑھے ہیں، مرنے والے ہیں، لہذا ان کو تو اچھائی کی ضرورت نہیں، یہ سب شیطانی وسوسے سے ہوتے ہیں. اور پھر مثلاً ہم خصوصاً خواتین، ہم کہتے ہیں عورتوں کو تھوڑی فرض ہے، تو بھائیوں کا فرض ہے، وہ کریں تو کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی، ساری دنیا کے لیے ہماری خیر خواہیاں، لیکن اپنے والدین نظر انداز. اللہ تعالیٰ نے پہلا حق ان کا بتایا، جب کرنے لگو پہلے ادھر دیکھو، ان کو تو نہیں کچھ چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک جملہ میں اپنی والدہ کو کہتی ہوتی ہوں، اگر کبھی آپ بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں، میں اپنی ذاتی مثالیں دینا اچھا نہیں سمجھتی، لیکن چونکہ ایک پریکٹیکل چیز ہوتی ہے تو اس لیے ایک ٹپ مل جاتا ہے. بعض اوقات میری والدہ جب آتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں، اما میری چیزوں میں سے آپ کو جو چیز پسند ہے، جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے وہ آپ لے لیں. اور آپ کو پتا ہے والدین کا کیا دل ہوتا ہے کہ ہر اچھی چیز بچے استعمال کریں، وہ ہم سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، ہم سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ ایک جملہ ان کے دل کو کتنی خوشی سے بھر دیتا ہے. کر کے تو دیکھیں، اور اس کے جواب میں جو آپ کو خود خوشی ملے گی. اچھا ایسا کیوں کرتی ہوں میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، انت و مالک لابی کا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا، جو کچھ تیرا ہے اس پر تیرے باپ کا حق ہے. تب اگر باپ نہ ہو، ماں ہی ہو، تو انسان ماں کے ساتھ بھی وہی حکم ہے کہ جب ماں نے ہمیں جنم دیا تو ہم ان کی کچھ نہیں لگتے، ان کا پوزیشن نہیں ہے، تو اگر ہمیں انہوں نے جنم دیا تو ہمارے مال کو ان کا کوئی حق نہیں. اس لیے کھلے دل کے ساتھ ماں باپ کے لیے کھلے دل کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ آئیں تو پریشان وہ چیزیں چھپانا شروع کر دیں، یہ تو کچھ نہ کچھ اٹھا کے نہ لے جائیں. اور کبھی کبھی چلے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہم کر ہی دیتے ہیں، ساس کے ساتھ کرنے کی تو کبھی بھی وہ بھی ماں ہی ہوتی ہے، شوہر کی ماں بھی ماں ہے، جب ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرنے لگے تو وہاں بھی اچھے دل سے کریں، گھٹیا چیز ان کے لیے پسند نہ کریں. عموماً کیا ہوتا ہے، دوستوں کے لیے تو اچھی چیزیں ہیں، ساس سسر اور سسرالی رشتے داروں کے لیے نمبر دو مال، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے نہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا کیا، کوئی بھلائی نہیں کی آج تک انہوں نے. آپ تو پھر اچھے بنے, آپ بھی نہیں کر رہے تو آپ بھی ویسے ہی ہو گئے, انہوں نے نہیں کی آپ کر لیں. اور اللہ کے لیے کبھی کسی کے ساتھ کچھ کر کے تو دیکھیں, پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کتنا صلہ دیتا ہے اس کا. کیونکہ والدین کو بھی جو کچھ دینا ہے وہ ان پہ احسان جتانے کے لیے, ان سے مزید ہتھیانے کے لیے نہیں, کہ ان کی خوشامد کر کے جو فلاں پلاٹ ہے وہ اپنے نام کروا لو, ایسی چالوں کے لیے نہیں. کیونکہ بعض اوقات بچے ماں باپ کی بڑی خوشامد کرتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی, کس لیے ہوتی ہے؟ تاکہ ان سے مزید کچھ لیا جا سکے. قرآن میں آتا ہے لا تمنن تستکثر, احسان مت کرو کہ کثرت سے اور حاصل کر سکو, اور ہتھیانے کے لیے مت احسان کرو. تو پہلی چیز والدین, والاقربین اور رشتہ دار, چاہے اپنے ہوں چاہے شوہر کے ہوں, دونوں ہی برابر ہیں. والیتامہ اور محروم طبقے معاشرے کے, کہ جن کے والدین ہوتے ہی نہیں اب ان کے لیے کرو, کیونکہ والدین والے تو ساری زندگی کچھ نہ کچھ لیتے ہی رہتے ہیں ان سے, تو جن کے والدین نہیں, اور یتیم بچے نابالغ بچوں کو کہتے ہیں. والمساکین اور سب ضرورت مند محتاج, چاہے وہ نابالغ ہوں یا بالغ ہوں, کوئی بھی ہو. وابن السبیل اور مسافر, ہاں وہ اپنے گھر میں کتنا ہی مالدار ہو لیکن حالت سفر میں جیب کٹ جائے یا کوئی اور سبب بن جائے تو اس پر بھی. وما تفعلوا من خیر, اور جو بھی تم نیکی کرو گے, فإن اللہ بہ علیم, اللہ اس کو جانتا ہے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ سب کچھ بس اللہ کے لیے پھر کرو, کسی کے لیے نہیں. پھر خرچ کرنے کی بات سے فوراً کس پہ آ گئے, جہاد پر دوبارہ بات ہے. کتب علیکم القتال, تم پر فرض کر دیا گیا جنگ کرنا, جہاد قتال تم پہ فرض ہے. یاد رکھیں فرض کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ. جہاد یا جنگ بعض حالات میں فرض عین ہوتا ہے, بعض میں فرض کفایہ ہوتا ہے. فرض کفایہ اگر کچھ لوگ, یعنی ایسی جنگ کہ اگر کچھ لوگ وہاں کام کریں تو باقی لوگ اور کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر ایک ایسی عالمی بڑی جنگ چھڑ گئی کہ جس میں سب کی ضرورت پیش آ گئی اور امام المسلمین نے ڈکلیئر کیا کہ جہاد فرض عین ہو چکا ہے, یہ حکومت وقت ڈکلیئر کرے گی, انڈیویجولی ہر شخص نہیں کرے گا اس کو, کہ میں اور آپ بیٹھے سوچنے کے اچھا یہ جو فلاں جگہ جہاد ہو رہا ہے یہ عین ہے کہ کفایا ہے, نہیں. بہرحال اگر جہاد فرض کفایا ہو تو والدین کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے. نمبر دو, جس کے ذمے قرض ہو وہ بھی نہیں جا سکتا. نمبر تین, بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی. اور اگر فرض عین ہو تو پھر, یعنی اگر امام المسلمین نے اسے ڈکلیئر کر دیا کہ فرض عین ہے, تو پھر اس صورت میں والدین, شوہر اور قرض خواہ کی اجازت کی ضرورت نہیں, پھر ہر ایک کو جانا ہے, ہر صورت جانا ہے. اب یہ حالات پر ڈپینڈ کرتا ہے. یاد رکھیں آج کے دور میں کوئی جہاد فرض عین کے درجے میں نہیں ہے, سب فرض کفایہ کے درجے میں ہیں. اس لیے جہاں جس کو جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, یعنی قتال ایک بڑا لفظ ہے جنگ کے معنوں میں, لیکن جہاد عام ہے, جنگ بھی اور غیر جنگ بھی, جیسے اور نیکی کے کام ہوتے ہیں, تو اس صورت میں والدین کی اجازت, شوہر کی اجازت, قرض خواہ کی اجازت ضروری ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے, ضروری نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان نکل کھڑے ہوتے. فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منھم لیتفقہوا فی الدین, پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر آبادی کے کچھ حصے سے گروہ نکلتا اور دین میں سمجھ پیدا کرتا. کیونکہ دین کا حاصل کرنا, جاننا, یہ بھی فرض ہے. تو کچھ لوگ کیا کریں گے, میدان جنگ میں لڑیں گے, کچھ لوگ کیا کریں گے, علمی اور فکری محاذ پہ لڑیں گے. فکری محاذ کیا ہوتا ہے کہ افکار جب مختلف قسم کے غیر اسلامی افکار کی یلغار کا شکار ہوں. انٹلیکچوئل انویژن جس کو آپ بولتے ہیں, انٹلیکچوئل انویژن. ایک ہے اسلحے کے ساتھ کوئی لڑنے آ جائے, اور دوسرا میڈیا کے ذریعے آپ کو مسلمان نہ رہنے دیا جائے, آپ کی تشخص ختم کرنے کی کوششیں ہوں. تو آج کے دور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں اسلحے سے مسلمانوں کو ختم کیا جا رہا ہے, وہاں مسلمانوں کی سوچ کو غیر اسلامی, مسلمانوں کے گھروں میں, ان کے بیڈ رومز میں گھس کر اس ٹیلی ویژن کے ذریعے ایسا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کیا جا رہا ہے, ایسی نفرتیں پھیلائی جا رہی کہ مسلمان مسلمان ہی نہ رہیں. ایسے میں مسلمانوں کی ذہنی سوچ, ایمان کی حفاظت کرنا, یہ بھی ایک جہاد ہے. تو ہم مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ اس پہلو کو, یعنی جنگ کے پہلو کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. وہاں بھی جس حد تک مسلمانوں کو ضرورت ہوگی, جس قسم کی ہم میں صلاحیت ہوگی, چاہے مال سے چاہے کسی بھی تائید سے ان کی مدد کی جائے, اور دوسری طرف ایسے غیر اسلامی افکار کے توڑ کے لیے بھی کوششیں کی جائیں بھرپور طرح, وہاں بھی مال لگایا جائے, جان لگائی جائے, وقت لگایا جائے, قلم, زبان, جو بھی وسائل ہوں کہ جس سے مسلمان مسلمان بن کر جی اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ہر دور سے زیادہ اس دور میں اور ریسنٹلی قریب کے کرنٹ ایئرز میں مسلمان امت اور ان کی آئندہ جنریشنز اس خطرے کا سب سے زیادہ شکار ہو گئی ہیں. پہلے تو صرف باؤنڈریز کی حفاظت ہو جاتی تھی تو اسلامی مملکت کی حفاظت ہو جاتی تھی, آج کے دور میں باؤنڈریز بالفعل ختم ہو چکی ہیں, یعنی موجود ہیں لیکن حقیقتاً ہے نہیں. غیر مسلموں کا سارا لٹریچر آپ کو اویلیبل ہے, ان کی ساری مارکیٹس آپ کو اویلیبل ہیں, ہر قسم کی چیزیں, خواہ وہ علمی ہو غیر علمی ہو, کوئی بھی چیز, ہر قسم کے غیر اسلامی کام کرنے کے لیے ہتھیار وسائل سب کچھ مہیا ہے. پورا کلچر برآمد ہو چکا ہے, پوری سوچ, اور یہ زمین سے نہیں آسمان سے برآمد ہوا ہے, سیٹلائٹ کے ذریعے اترا ہے یہ سارا عذاب. ایسے میں اس کا مقابلہ صرف سیٹلائٹ سے نہیں ہو سکتا کہ ہم بھی ایک سیٹلائٹ لگا دیں اور جواباً حملے شروع کر دیں, وہ بھی ایک حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجولز کے اندر ایمان اور کیریکٹر کی مضبوطی کی ضرورت. اگر اندر کا دفاعی نظام مضبوط ہو تو باہر ہزاروں سیٹلائٹس ہوں کچھ نقصان نہیں, اور اگر اندر نہیں مضبوط تو باہر جتنی مرضی دیواریں کھڑی کر لیں آپ کو کچھ فائدہ نہ ہوگا. بہرحال یہاں کیا فرمایا گیا, کتب علیکم القتال, تم پہ جنگ کرنا فرض کر دیا گیا, وہو کرہ لکم, اور وہ تمہیں سخت ناپسند ہے, تمہیں اچھا نہیں لگتا. پتہ نہیں کیوں مسلمانوں کے جنونی ہونے کا الزام دیتے ہیں کہ یہ تو خون کے پیاسے تھے اور تلوار کے شیدائی تھے اور اٹھ کھڑے ہوئے بھوکے اور سب دنیا پہ جلغار کر دی.